بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اسلام کی تکمیل کے عنوان سے موائز حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تسہیل آسان کیا گیا ہے حضرت کے واہ موائز کو اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اسلام کی تکمیل ارشاد فرمایا کہ صاحبو میں قوم کے خیر خواہوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جب تک وہ اپنی درستی نہ کریں گے اس وقت تک ان کی خیر خواہی کچھ بھی اثر نہ کرے گی اور نہ ان کی خیر خواہی کوئی تسلیم کرے گا.
اس کو آواز ذرا سی ہلکی کریں. وہ اثر صاحب کی جو بڑھائی تھی کہاں سے بڑھائی تھی, چھوٹا یا بڑا؟ اس کو صحیح کرو آپ.
اچھا, یہ حضرت نے جو فرمایا ہے کہ قوم کے خیر خواہ, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کی مراد قوم کے لیڈروں کی طرف ہے, امیروں کی طرف ہے اور سربراہوں کی طرف ہے. لیکن میں حضرت ہی کی اپنے حضرت رحمہ اللہ کی برکت سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ گھر میں بھی ایک حکومت ہوتی ہے. تو بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ گھر کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی مرد انقلاب لانے کی کوشش کرتا ہے, دینی انقلاب یا خیر خواہی کا انقلاب, اور اسی طرح کبھی عورت چاہتی ہے کہ وہ انقلاب لائے, دینی انقلاب لائے یا کوئی اچھا انقلاب لائے. تو اس میں بھی ہر ایک کو جو انقلاب لانا چاہتا ہے, دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے, اس کو بھی یہ فارمولا اپنانا ضروری ہے, تبھی دوستی ہوگی ورنہ درستی نہیں ہوگی. تو اس بات کو پھر سن لیجئے کہ صاحبوں میں قوم کے خیر خواہوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جب تک وہ اپنی درستی نہ کریں گے اس وقت تک ان کی خیر خواہی کچھ بھی اثر نہ کرے گی اور نہ ان کی خیر خواہی کوئی تسلیم کرے گا. بات یہ ہوتی ہے, جھگڑا اسی بات پہ رہتا ہے, خیر خواہی اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ اپنی درستی تو کی نہیں, دوسروں کی خیر خواہی اور درستی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, اپنے عیوب کی اصلاح نہیں کرتے, دوسروں کی اصلاح کی فکر زیادہ ہوتی ہے. اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے نفوس کو بھولے جاتے ہو, یعنی خود آپ تو بھلے کام کرتے نہیں اور دوسروں کو نیک کام کرنے کو کہتے ہیں. تو ان حالتوں ہی کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی طرف توجہ مذہب کے خیال سے بہت کم لوگوں کو ہے, بلکہ اسلام کی طرف توجہ صرف قومی لحاظ سے رہ گئی ہے کہ جیسے اپنے زمانے کی دوسری قوموں کو دیکھیے کہ وہ مذہب کے ذریعے سے اپنی جماعت تیار کر رہے ہیں, اسی طرح ہم خود بھی ان کے قدم بقدم چلتے ہیں. اور بڑی علامت اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کچھ بھی نہیں کرتے, اور میں کچھ انہی کی شکایت نہیں کرتا بلکہ اپنی شکایت کرتا ہوں کہ ہم بھی درستی کی فکر سے خالی ہیں. چنانچہ ہم لوگ اگرچہ شراب تو نہیں پیتے, زنا تو نہیں کرتے, لیکن غیبت میں ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم نے زنا کو خدا کا گناہ سمجھ کر چھوڑا ہے تو دوسرے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ معلوم ہوا کہ شراب وغیرہ کو ہم نے گناہ ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا, بلکہ خاندان اور وضع کے خلاف ہونے سے چھوڑا ہے. کہ شراب کبھی ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں پی تھی, اگر ہم پیئیں تو سخت رسوائی ہوگی. تو شراب کو رسوائی سے بچنے کی غرض سے چھوڑا, نہ کہ شریعت کی ممانعت کی وجہ سے. لیکن غیبت چونکہ باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں, اس کو عیب نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اس کو چھوڑنے پر کبھی توجہ نہیں کی, ورنہ گناہ ہونے میں شراب پینا اور غیبت کرنا برابر ہیں. غرض کے گناہ کو گناہ ہونے کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے, اور چونکہ گناہ ہونے میں غیبت کرنا اور شراب پینا اور سارے گناہ برابر ہیں, اس لیے سبھی کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایسا نہ کرنا چاہیے. جیسے بعض لوگ اپنی بزرگی میں بٹا لگنے کے خیال سے شراب تو چھوڑ دیتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے, کیونکہ اس سے عوام کی نظروں میں بزرگی کم نہیں ہوتی. اس بزرگی پر جو گناہ سے بھی ختم نہیں جاتی مجھے ایک حکایت یاد آئی. حکایت تو بے تمیزی کی ہے لیکن آج کل کے بزرگوں کا پورا فوٹو ہے. مشہور ہے کہ ایک آوارہ عورت تھی, بیوی تمیزہ, اس کو کسی بزرگ نے نماز کا پابند کر دیا تھا اور وضو بھی سکھا دیا. وہ سمجھتے تھے کہ نماز کی بدولت یہ بدکاری بھی چھوڑ دے گی. پانچ چھ مہینے کے بعد جب ان بزرگ کو دوبارہ ادھر آنے کا اتفاق ہوا تو پوچھا, بیوی نماز پڑھا کرتی ہو؟ کہنے لگی جی ہاں. انہوں نے کہا, وضو بھی کر لیا کرتی ہو؟ کہنے لگی, وضو تو آپ کرا گئے تھے, بس اسی وضو سے نماز پڑھ لیتی ہوں. تو جیسے اس بی بی تمیزہ کا وضو تھا کہ وہ نہ سونے سے ٹوٹتا تھا نہ بدکاری سے, ایسی ہی آج کل کی بزرگی بھی ہے کہ کسی طرح ٹوٹتی ہی نہیں. بس عوام بزرگی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ظاہری حالت کو درست کر لیں, ٹوپی لگا لیں, داڑھی رکھ لیں, لمبا کرتا پہن لیں, رہا باطن اس کی جو حالت بھی ہو. اور جیسے یہ پرانے لوگوں کی شکایت تھی, ایسے ہی مجھے نئی بزا کے لوگوں سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے اسلام کو بالکل ہی نہیں سمجھا, بلکہ اسلام سے مقصود نجات کامل ہے اور وہ حاصل ہوتی ہے کامل اسلام سے. جیسے مالداری سے مقصود عیش و آرام تھا اور وہ حاصل ہوتا ہے خوب مالدار ہونے سے, نہ کہ پیسہ دو پیسہ سے. پس اب معلوم کرنا چاہیے کہ اسلام کامل کیا ہے. میں اس کے متعلق مختصر بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے مسلمانوں, ڈرو خدا سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم کو سوائے اسلام کے کسی حالت پر موت نہ آنی چاہیے. یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے. اس ترجمے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس میں خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک کام کا حکم کیا ہے اور ایک کام سے ممانعت کی ہے. حکم تو یہ ہے کہ خدا سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور ممانعت کا حاصل یہ ہے کہ سوائے اسلام کے کسی حالت پر مت مرو. اور چونکہ یہ دونوں باتیں ایک ہی آیت میں بیان کی ہیں, اس لیے ان دونوں میں کچھ تعلق تو ضرور ہوگا, ورنہ ان دونوں باتوں کو ایک آیت میں جمع نہ فرماتے. بس یہ صاف دلیل ہے کہ اس کی کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا اور مسلمان رہنا دونوں کا خلاصہ ایک ہی ہے. بس معلوم ہوا کہ مسلمان وہی ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے ڈرے جیسا کہ ڈرنا چاہیے, اور اسی پر جمار ہے, ورنہ مسلمان کامل نہیں. اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ سے پوری طرح ڈرنے ہی کا نام اسلام کامل ہے. اور جب اسلام کامل یہ ہے تو اب دیکھیے کہ آپ میں یہ اسلام ہے یا نہیں. سو اس لیے اول آپ پوری طرح ڈرنے کی تفسیر اس علم کا نام ہے جس میں قرآن شریف کا مطلب بیان کیا گیا ہے, دیکھ لیجئے. اگر وہ حاصل ہے تو ایمان کامل حاصل ہے, ورنہ نہیں. تو بعض نے تو اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ تابعداری کی جائے اور خلاف حکم نہ کیا جائے, اور بعض نے یہ لکھا کہ شکر کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے. اسی طرح اور بھی مطلب بیان کیے ہیں, مگر خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اسلام کے تمام حکموں پر عمل کیا جائے. جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کریں, اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچیں. اور دوسری تفسیر میں شکر کرنے اور ناشکری نہ کرنے کا ذکر مثال کے طور پر ہے. مقصود یہی ہے کہ سب حکموں پر عمل کیا جائے. بس اسلام کامل تو یہ ہے, مگر آج کل لوگوں نے اسلام کی حقیقت اور ہی کچھ سمجھ رکھی ہے. ڈاکٹروں نے دواؤں کا خط نکالا تھا, مگر اس وقت کے عقل مندوں نے اسلام کا خط نکالا ہے کہ اپنے خیال کے موافق کچھ چیزیں تو اسلام نے داخل سمجھ لی ہیں اور کچھ اسلام سے نکال لی. مگر صاحب وہ خط اس چیز کا نکلا کرتا ہے جس میں کوئی فضول چیز بھی شامل ہو. اگر کسی کا یہ خیال ہے تو خدا تعالیٰ پر اعتراض ہوگا. صاحب وہ اسلام کی کوئی بات بھی چھوڑنے کے قابل نہیں. دیکھیے, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یہ خیال ہوا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو یہ اسلام کے خلاف تو نہ ہوگا, کیونکہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں کچھ فرض نہیں. اور اس پہ توریت, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب خدا کی طرف سے ملی تھی اس کا نام توریت ہے, اس پر عمل ہو جائے گا, کیونکہ توریت میں اونٹ کے گوشت کھانے کی ممانعت تھی. اس پر یہ آیت نہایت زور و شور کے ساتھ اتری, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, ادھورے مسلمان نہ بنو. جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اسلام کے بعد کسی حلال چیز سے پرہیز کرنا ایمان کا نقصان ہے. خیال کیجئے کہ گوشت کھانا بھی کیا ضروری بات تھی, مگر جب اس کے چھوڑ دینے کو ثواب کی بات سمجھا تو کس قدر زور و شور کے ساتھ اس خیال سے روکا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی ہلکی سی بات بھی چھوڑ دینے کے قابل نہیں. پھر سب کیسے نکل سکتا ہے؟ اور آج کل سب اسلام کا اس طرح نکالا گیا ہے کہ بعض نے تو صرف عقیدوں کی ضرورت سمجھی اور نیک کاموں کی مثل نماز روزہ کی کچھ ضرورت نہ سمجھی. اگرچہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے عقیدوں کی کانٹ چھانٹ کی, لیکن ایسے لوگ تو بہت کم دو ہیں ضرور. چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت ہی اب نہیں رہی, یہ عرب کے دستور کے لیے مقرر ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ وحشی تھے. اب ہم کو تمیز و تہذیب حاصل ہے, ہم نے وحشی پن نام کو بھی نہیں رہا, اس لیے توبہ توبہ, نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس مشورے کا سیدھا اور صحیح جواب یہ ہے کہ یہ قرآن شریف اور خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہے. افسوس ہے کہ لوگ آج کل اس جواب کی قدر نہیں کرتے اور اس کو عاجزی کا جواب سمجھتے ہیں, اور مولویوں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہر سوال کے جواب میں قرآن و حدیث کا حوالہ دینے کے ساتھ ہر قانون کی عقلی وجہ بھی بتلایا کریں. صاحب و سرکاری قوانین بہت سے ایسے ہیں جو عوام کی عقل میں نہیں آتے، پھر ان کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ آخر دونوں میں کیا فرق ہے؟ بس فرق کی صرف یہ وجہ ہے کہ اس قانون کی دلوں میں عزت ہے اور اسلامی قانون کی عزت نہیں، ورنہ اگر اس کی بھی دلوں میں عزت ہوتی تو ہرگز اس کی مصلحتیں نہ دریافت کرتے۔ دیکھیے، انسانوں کو اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے کیسا سر جھکا دیتا ہے اور اس کے کسی حکم کی وجہ نہیں پوچھتا۔ مجنوں کی لیلا کے عشق میں کیا حالت ہو گئی تھی، تو کیا خدا کی محبت لیلا کی محبت سے بھی کم ہو گئی؟ غور کیجئے، محبوب اگر عاشق سے 10 روپیہ مانگے تو عاشق یہ کبھی نہیں پوچھتا کہ 10 ہی روپے کی کیا خصوصیت ہے، اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں مانگتے، بلکہ عاشق تو اس کو غنیمت سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے فرمائش کی گئی۔ افسوس، ایک مردار کی تو فرمائش ہی پر خوش ہوں اور کسی وجہ سے معلوم کرنے کا انتظام نہیں، اور خدا تعالیٰ کے حکم کی وجہ تلاش کی جائے۔ اور میں مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان عقلی مصلحتوں کے دریافت کرنے والوں پر اتنی شفقت نہ کیا کریں اور خواہ مخواہ عوام کو دلیر نہ بنائیں۔ رہا یہ ڈر کہ بعض مصلحتیں نہ معلوم ہونے سے اسلام ہی سے نہ نکل جائیں، تو میں کہتا ہوں کہ بلا سے نکل جائیں، اسلام کو ایسوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم نصیب وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں ہیں، اگر وہ تجھ میں پائی جائیں تو دنیا کے فوت ہونے کا کوئی غم نہیں: ایک تو امانت کی حفاظت کرنا، دوسری سچی بات کہنا، تیسرے اخلاق کا اچھا ہونا، چوتھے کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اگر دنیا کی کسی نعمت کے فوت ہونے سے نفس کی اصلاح ہوئی اور مذکورہ خصائل حمیدہ نفس میں پیدا ہوئے تو پھر کوئی غم نہیں، برعکس اس کے کہ دنیا کی دولت دل میں کدورت اور آخرت سے غفلت پیدا کرے، تو اس دنیا سے اس کا فوت ہونا ہی اچھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے معاشرت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے، اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کرے۔ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے، عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے۔ کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے۔ نشرتیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں چوتھی روایت ہے۔ شافعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جبکہ مجھ سے میثاق نبوت کر لیا گیا. کما قال تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ, روایت کیا اس کو ابن سعد نے. اور پانچویں روایت ہے کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا.
سبحان اللہ صلی اللہ
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
صلی اللہ علیہ وسلم.